الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وفاسدي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الحجة الباطنة فالرسل والأنبياء والأوصياء فأما الحجة الباطنة فالعقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے تمام مریض جن کے لیے کہا گیا ان کی شفا یابی کے لیے آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے جن حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اس مجلس کے برپا کرنے کی ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم الشان عزاداران سید و شہداء ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت مناسبت ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے مجلس منسوب ہے جو باب الحوائج ہے. حوائج آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے ہیں, حاجت کی جمع ہے. باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا در. الحمدللہ کائنات میں اگر باب الحوائج ملے گا تو یہی ملے گا, باب العلم ملے گا تو یہی ملے گا. اللہ نے علم کے در بھی انہیں بنایا, رحمت کے در بھی انہیں بنایا, حاجتوں کے پورا ہونے کا در بھی انہیں بنایا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے اپنی معرفت کا در بھی انہیں ہی بنایا. یہ باب معرفت اللہ ہے, یہ باب العلم ہے, یہ باب الرحمہ ہے, یہ باب العزت ہے, یہ باب الحوائج ہے. کائنات میں اللہ کی طرف سے جو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے چاہیے وہ اگر کسی در پہ ملے گا تو اسی در پہ ملے گا. یہ باب الہدایت ہے, یہ ہدایت کا باب ہے, یہ معرفت خدا کا باب ہے, یہ عزت و وقار کا باب ہے, یہ جنت کا باب ہے, یہ جنت سے بچانے والوں کا در ہے. امام سے مناسبت ہے اور میں نے ایک روایت اور ایک آیت پڑھی, معصوم کا فرمان اور اس کے بعد آیت. آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے, خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے, وجعلنا منہم ائمتن, ہم نے اگرچہ منہم سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے لیکن ظاہر ہے قرآن سید الانبیاء پہ نازل ہوا اور جب بنی اسرائیل میں ایک امامت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ صرف ماضی کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح وہاں میں نے امام بنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو بغیر امام کے چھوڑ دوں. وجعلنا ہم نے بنائے, خدا کہتا ہے میں نے بنائے, منہم انہی میں سے ائمتن. توجہ فرمائیں گے, آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. لفظ امام نہیں کہا, ائمہ کہا. ائمہ جمع ہے امام کی, تو پتا چلا اللہ نے ایک امام نہیں بنایا. اللہ کی نظر میں اماموں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جنہیں خدا نے بنایا ہے. ائمہ کہا, جمع کا صیغہ ہے, لفظ ہے. تو خدا فرما رہا ہے ہم نے امام بنائے, امام بنائے. اب آگے بتا رہا ہے کس لیے بنائے, کیوں بنائے. یہدون بامرنا, تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں. توجہ نہیں فرمائی, بس پتا چلا اللہ کا بنایا وہی ہوتا ہے جو ہدایت کرے, جو انسانوں کو گمراہ کرے سمجھ لینا اللہ کا بنایا نہیں ہے. پہلی شرط, یہدونا, وہ ہدایت کرے گا. بامرنا, ہمارے امر سے. واوحینا الیہم فعل الخیرات, اللہ کہتا ہے ہم نے اس کی طرف وحی کی, ان ائمہ کی طرف وحی کی ہے. کس کی؟ فعل خیرات. اس میں بڑی لطافت ہے, خدا فرماتا ہے ہم نے انہیں عمل نیک, فعل خیرات, ہم نے انہیں عمل نیک کی وحی کی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دفعہ میرا عمل نیک ہے لیکن ضروری نہیں عمل نیک کرنے والا خود بھی نیک بن جائے. نہیں, جملہ بدل دیتا ہوں, عمل صالح ہونا اور ہے اور خود صالح بننا اور ہے. جیسے آسان کروں یہ نوجوان بھائیوں کے لیے, عمل صالح اور صالح ہونے میں فرق کیا ہے. مثلا آپ عزاداری میں آئے ہیں یہ مجلس سے, جو جس امام کے نام نامی سے منسوب ہے، حسین جعفر علیہ السلام سے۔ آپ اس مجلس میں شریک ہیں، آپ کا اس میں بیٹھنا، شرکت کرنا یہ عمل صالح ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے اٹھے تو مجلس ختم ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے، اگر خدا نہ کرے، ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، گھر جائے، جا کے کوئی انسان، مثال دے رہا ہوں، غیبت کرنا کسی مومن کی شروع کر دے، وہ گانا سننا شروع کر دے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی ویڈیو ایسی دیکھے جو دیکھنا شرعی نقطۂ نظر سے، ائمہ کی نقطۂ نظر سے حرام ہے، توجہ فرمائیں۔ اس بندے نے عمل صالح ضرور کیا اس مجلس میں بیٹھ کے، لیکن یہ خود صالح نہیں ابھی بنا، چونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ صالح عمل، آپ سب کی نظر میں بھی صالح عمل، تو ابھی اس کا عمل صالح ہوا ہے، یہ خود صالح نہیں ہوا۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، خود صالح کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی پوری حیات صالح ہو جائے، پوری حیات صالح ہو جائے، یعنی تابع حکم خدا ہو جائے۔ لیکن اس عمل کے باوجود انسان صالح بن جائے، اس کے بارے میں ایک احتمال باقی ہے کہ یہ جو صالح بنا ہے، اگر اس کی زندگی کا 90% اعمال صالح ہو گئے اور 10% نہیں ہوئے، آپ پھر بھی شریعت کی نظر میں اسے صالح کہہ سکتے ہیں، اسے عادل کہہ سکتے ہیں، اسے متقی کہہ سکتے ہیں۔ میری بات ضائع نہ ہو، میں نے عرض کیا، اگر اس کی زندگی کے 90% اعمال مطابق حکم الہی ہو جائیں، آپ چونکہ زندگی کی اکثری جو عمل ہے 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ اللہ کی فرما برداری میں رہ رہا ہے، اطاعت میں رہ رہا ہے، تو آپ صالح کہہ سکتے ہیں، شریعت بھی اسے عادل کہہ دے گی اگر یہ علنا گناہ نہ کرے اور ان پر اصرار نہ کرے، توجہ فرمائیں گے۔ یہ متقی بھی ہے، چونکہ اس کی زندگی کی اکثریتی جو عمل ہے، جو اس کی زندگی کے اکثر اعمال ہیں، وہ تابع حکم خدا ہے، لیکن یہ متقی ہے، لیکن امام المتقین نہیں، یہ عادل بن گیا، معصوم نہیں بن سکتا، توجہ فرمائیں گے۔ یہ عادل بن گیا، صالح بن گیا، متقی بن گیا، لیکن معصوم نہیں بن سکتا، معصوم کون ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، جس کا ہر عمل منشاء خیر بن جائے، منشاء خیر نہیں، توجہ فرمائیں، معصوم وہ ہے جو صرف نیک نہیں ہے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، تو جو منشاء نیکی اور خیر بن رہا ہے وہ عمل خیر سے بلند ہے، چونکہ جو عمل خیر کر رہا ہے وہ خیر کا عمل کر کے پھر نیک بنا ہے۔ اس امام معصوم کا ہر عمل، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، باتیں نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تھوڑا بات کو بلند لے کے جائیں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں، اور جس امام کی مناسبت سے مجلس ہے، اس امام کے حوالے سے جو حدیث میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ توجہ فرمائیں گے، قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، خدا فرماتا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہدایت کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، ہدایت کی علماء فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ہوتا ہے اراعت الطریق، اور دوسرا ہے ارسال الی المطلوب، توجہ فرمائیں، دونوں اصطلاحوں کا آسان لفظوں میں ایک جملے میں ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، تشریح نہیں، اراعت الطریق یعنی راہ دکھانا، اور ارسال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچانا، توجہ فرمائیں گے، جو راہ دکھانا ہے اسے فارسی زبان میں کہتے ہیں رہنمائی، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی نا، رہنمائی یعنی راہ کو نمایاں کرنا، توجہ فرمائیے، رہنمائی راہ دکھانا ہے، اور رہبری منزل تک پہنچانا ہے۔ امامت میں اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ نبوت رہنمائی ہے، امامت رہبری ہے۔ نبی رسول راہ دکھاتا ہے اور امام منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہونا چاہیے، پیدا اگر نہیں ہوا میں خود کرتا ہوں، کہ اب آپ کہیں گے کہ وہ سرکار دو عالم کو تو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، تو وہ پھر رہبری کا مقام تو بلند ہے نا، راہ دکھانے والا منزل تک پہنچانے والے کے برابر ہوتا ہے؟ قرآن سے دلیل دے دوں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی پہلے بنایا، رسول پہلے بنایا، اور امام بعد میں بنایا، ایسے ہی ہے نا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے بارے میں جب ذکر کیا تو وَعَزِبْ قَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور آزمانے کے بعد قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، کہا ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قَالَ، حضرت ابراہیم نے عرض کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ معمار کعبہ نے نبوت کے بعد نہیں کہا، رسالت کے بعد نہیں کہا میری ذریت میں رکھنا، امامت کے بعد کہہ رہے ہیں میری ذریت میں رکھنا۔ اور اللہ نے بھی عجیب جواب دیا، خلیل تھے، اللہ کے خلیل تھے، نبی تھے، رسول تھے، امام بھی بن گئے، یہ سارے عہدوں کے باوجود اللہ سے کہہ رہے ہیں تو میری ذریت میں امامت رکھنا۔ تو ایک بات ابراہیم دنیا کو سمجھا رہے ہیں، میں خلیل ہو کر، نبی ہو کے، رسول ہو کے، امام ہو کے، معصوم ہو کر بھی خود نہیں بنا سکتا، میں بھی اللہ سے درخواست کر رہا ہوں تو بنا۔ تو ہم دنیا سے یہی کہتے ہیں امامت کی عظمت کو سمجھو، جو حق خلیل کو نہ ملا، جو حق معمار کعبہ کو نہ ملا، جو حق ذبیح اللہ کے پاک کو نہ ملا، جو حق جد الانبیاء کو نہ ملا، وہ امت کو کیسے ملے گا؟ کہہ رہے ہیں تو بنا میری ذریت میں۔ اور علماء نے کہا، اللہ نے عجیب جواب دیا، قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی یار، میرا عہد امامت، میرا عہد، اللہ نے جواب میں امامت نہیں کہا، عہد کہا ہے، اور عہد بھی اپنا، بندوں کا نہیں، عہدی میرا عہد ہے جو ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ میں بارہا ذکر کر چکا ہے، اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں، خدا نے یہ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو شے پہنچتی ہے وہ آتی ہے نا کسی کی طرف، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ نے کہا یہ میرا عہد ہے، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو امامت اللہ کا عہد ہے، عہد سے عہدہ نکلا ہے، اللہ نے کہا یہ امامت عہدہ الہی ہے، یہ انسانوں کا عہدہ نہیں، یہ اللہ کا عہدہ ہے۔ یعنی کیا، آسان لفظوں میں اللہ نے کہا یہ ادھر سے ادھر لیا نہیں جاتا، ادھر سے دیا جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ادھر سے ادھر آتا ہے، تو جب آتا ہے تو اس کی مرضی سے آئے گا۔ اب اس نے اعلان کر دیا ظالموں کو نہیں ملے گا، توجہ نہیں فرمائی، قیامت تک جسے مرضی امام بناؤ اور ہم سے منواؤ، شرط ایک ہے، اس کے ماضی میں کبھی ظلم نہ ہو۔ نہیں، اب ظلم نہ ہو تو ظلم سے کیا برا، ظلم وہ جو ہم نے اردو اور عربی میں، وہ پنجابی میں عام لفظوں میں سمجھتے ہیں، اس کا معنی ظلم نہیں۔ اللہ نے ظلم کا مصداق کیا بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا اگر دنیا میں کوئی ظلم ہے اور تم نے ظلم عظیم کا مصداق ڈھونڈنا ہے تو وہ شرک ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ویسے ہی ماننا جیسے اسے مان رہے ہو، آسان لفظوں میں اللہ کے صفات اور ذات میں غیر اللہ کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ کو مان رہے ہو، یہ ہے شرک۔ اور شرک اللہ کا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ظلم کہتے کسی ہیں کہ جو شے کا جو محل نہیں وہاں رکھ دی جائے. اللہ نے کہا سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے اس کا شریک بنا رہے ہو جس کا شریک کوئی ہے ہی نہیں. تم بنا رہے ہو وہ ہے نہیں. بھئی حقیقت میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں. کیوں؟ چونکہ جسے شریک بناؤ گے وہ تو مخلوق ہے. مخلوق خالق کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. ہاں تمہارا عقیدہ شرک ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا حقیقت میں وہ شریک ہے نہیں, یہ عقیدہ شرک ہو جائے گا. توجہ فرمائیں. تو پتہ چل گیا قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, تو مشرک سب سے بڑا ظالم ہے نا. اور اللہ نے کہا امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گی. تو کم از کم ثابت ہو گیا امام وہی ہوگا جو کسی بھی حال میں مشرک نہ رہا ہو. آپ توجہ نہیں فرما رہے. جس کے ماضی میں ایک سال, دو سال, دس سال, بیس سال, تیس سال, چالیس سال شرک نظر آئے, شرک نظر آئے, کلمہ پڑھ لیا, ہاں ہم مانتے ہیں, ہم تعصب کا شکار نہیں, کلمہ پڑھا مسلمان ہوا, اسلام سے اوپر گیا, اہل ایمان بن گیا, بناؤ مسلمان, بناؤ مومن, بناؤ متقی, بناؤ صالح, بناؤ جنتی, بناؤ جو جی میں آئے بناؤ. ایمان نہیں بن سکتا چونکہ مشرک رہ چکا ہے. مشرک رہ چکا ہے. اب ہمارا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, حضرت ابراہیم نے کہا میری ذریت میں امامت رکھنا, تو اس ذریت ابراہیم میں سید الانبیاء ہیں یا نہیں؟ بولیے نا. حضرت اسماعیل کے توسط سے ہیں نا. تو اب میں کہنا کیا جا رہا تھا کہ میرا رسول سید الانبیاء, امام الانبیاء, جن کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو کبھی ذہن میں نہ سوچنا وہ صرف نبی اور رسول ہیں, نہیں وہ امام بھی ہیں. اور بتاؤں ان کی امامت کا مقام کیا ہے؟ جیسے ان کی نبوت نبوتوں سے افضل ہے, رسالت رسالتوں سے افضل ہے, ان کی امامت امامتوں سے افضل ہے. نہیں نہیں, میں نے اشارے کرنے پہ ایک جملے پہ ایک گفتگو ہے اس لیے نہیں رک رہا ہوں. بھئی میرا رسول امام بھی ہیں اور اماموں کے امام ہیں. آپ ابھی بھی نہیں سمجھے ہیں. جو گیارہ کا امام بنے اسے علی کہتے ہیں, جو علی کا امام بنے اسے مصطفیٰ ہے. تو اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ جو حسن مصطفیٰ سے لے کر مہدی طبران تک ان گیارہ کا امام بنے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جو مرتضیٰ کا امام بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. نہیں, جملہ بدل دیتا ہوں, جس کی غلامی پہ کائنات کا ہر شخص فخر کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جس کی غلامی پہ مرتضیٰ فخر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں.
ہوتی تو نبی ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں,
یہ نیابت رسالت میں نہیں، یہ نیابت امامت میں ہے۔ اسی لیے یہ 12 کے 12 امام ہیں۔ نہیں، کس کے امام؟ ہمارے۔ 12 جملہ عرض کر چکا ہوں، یہ امام ہے کس کے؟ امت کے۔ اور نائب ہے کس کے؟ رسول کے۔ ایسے ہی ہے نا، رسول کی نسبت دیکھو تو یہ 12 کے 12 رسول کے خلیفے ہیں، امت کی نسبت دیکھو تو ہمارے خلیفے نہیں، ہمارے امام ہیں۔ چونکہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلے۔ خلف سے خلیفہ نکلا ہے نا، پیچھے رہ جانے والے کو خلیفہ کا جو پشت پہ ہو، خلف خلیفہ۔ یہ 12 خلیفے ہیں لیکن آپ کے اور میرے نہیں، رسول کے۔ اور یہ 12 امام ہیں رسول کے نہیں، امت کے۔ اپنی نسبت دیکھو گے تو امام ہیں، رسول کی نسبت دیکھو بولیں خلیفے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہے، امام وہ ہوتا ہے جو امت سے۔ امام ہمیشہ کردار میں، گفتار میں، علم میں آگے نظر آئے گا۔ اور یہی امام رسول سے ہمیشہ پیچھے نظر آئے گا۔ کاش میری بات پہنچ جاتی۔ ہم امام اسے مانتے ہیں امت کی نسبت ہمیشہ آگے نظر آئے۔ اب آگے اصطلاح ہے، یعنی وہ کردار اور گفتار اور علم میں آگے نظر آئے، بلندی پہ نظر آئے۔ رسول کی نسبت دیکھیں تو پشت پہ نظر آئے، جو برعکس نظر آئے وہ امام نہیں ہوتا۔ نہیں تو توجہ فرمائی، معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ لہجے میں کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے کہا خلیفہ اور امام میں فرق کیا ہے؟ امت سے آگے نظر آئے کردار، گفتار، شجاعت میں، اور رسول سے پیچھے نظر آئے، چونکہ رسول کا ہے خلیفہ۔ رسول سے کبھی آگے نہ بڑھے، امت سے کردار میں پیچھے نہ رہے۔ شکر ہے سمجھ گئے ہو۔ نہیں نہیں، ابھی بھی نہیں کچھ لوگ سمجھے۔ میں نے کہا جو برعکس نظر آئے نہ خلیفہ ہوگا نہ امام، اسے جس کے پیچھے ہونا چاہیے اگر آگے چلا جائے تو خلیفہ نہ رہا۔ پھر رسول کی پشت پہ نظر آنا چاہیے نا، تو اگر رسول سے آگے کھڑا ہو جائے تو پھر رسول کا خلیفہ نہ رہا۔ جو رسول کا خلیفہ نہ ہو تو ہمارا امام نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ چلیں، اب یہ باتیں تمہیدی طور پہ جو عرض کرنا تھی، یہ تمہید میں اصل موضوع پہ لاتا ہوں۔ یہ 12 رسول کے جانشین ہیں، امت کے امام ہیں۔ اب ان 12 میں جس کا تذکرہ آج ہے، میرے اور آپ کے ساتھ میں امام نے ایک حدیث بیان فرمائی، میں نے نام نہیں لیا اس لیے جب نام لوں تب آپ درود پڑھیے گا تاکہ ربط نہ ٹوٹے، اس لیے توجہ فرمائیں گے۔ امام کی ایک حدیث ہے اور اس کا بس ترجمہ ہی ہو پائے گا، اور باتیں میں نے تمہید میں ساری کہہ دی، اسی طرف اشارہ کر دوں گا۔ امام نے فرمایا انا للہ علی الناس حجتین، اللہ نے انسانوں پر اپنی دو حجت، دو دلیلیں قائم کی۔ اللہ نے حجت اس شے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سامنے والے کے پاس جو عذر اور بہانہ تھا وہ باقی نہ رہے۔ سامنے والے کے اگر عذر کو جو اس کے پاس تھا، اگر آپ کوئی ایسی دلیل پیش کر دیں جس سے اس کا وہ عذر وہ بہانہ باقی نہ رہے، وہ شے جس کے طریقے اس کو اس کے عذر اور بہانہ جو اس کے پاس تھا آپ نے لے لیا، اسے کہتے ہیں حجت۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے انسانوں کو بنایا اور عذاب بنایا، عذاب سے مراد خود مختار، ایسے ہی ہے نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ خدا نے کہا چونکہ جنت اور جہنم بنائی ہے اس لیے مختار ہو، راہ حق کو یا راہ باطل کا انتخاب کرو، گمراہی یا ہدایت کا انتخاب کرو۔ لیکن اب راہ ہدایت دکھائے کون، چونکہ وہ تو ہدایت چاہتا ہے۔ آپ اور میں اپنے سوئے اختیار سے، غلط اختیار سے راہ گمراہی چنتے ہیں، لیکن گمراہ کی راہ راہ تو تب ہوگی نا پہلے ہدایت کا پتہ چلے۔ ہدایت کو چھوڑنا گمراہی ہے، اللہ نے گمراہی نہیں بنائی، ہدایت ہی بنائی ہے، لیکن جو ہدایت کو ترک کرے گا یہ ترک کرنے کا نام گمراہی ہے۔ بات پہنچ جائے۔ قضاء و قدر میں یہ بحث ہوتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے اللہ نے گمراہی کی راہ نہیں بنائی، لیکن جب آپ راہ ہدایت کو چھوڑیں گے تو چھوڑنے کا لازمہ گمراہی ہے۔ توجہ فرمائیے، اب امام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے انسانوں پر اپنی دو حجت، دو دلیلیں قائم کی، کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی اس کی عدالت پر اعتراض نہ کر سکے۔ چونکہ وہ عادل بھی ہے، قادر ہے تو عادل بھی ہے، جب قیامت کے دن کسی کو جزا و سزا دے تو مختار بنایا ہے، جب جزا دے تو بتائے کیوں دے رہا ہوں، سزا دے تو بتائے کیوں دے رہا ہوں۔ بتائے سے مراد یہ ہے کہ اس نظام کائنات میں اللہ ایسا نظام بنا رہا ہے جس نظام سے ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اذان میں کہتے ہو نا علی حجت اللہ ہے، اور یہ نوجوان پوچھتے ہیں حجت اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں، علی اللہ کی حجت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعد رسول کوئی گمراہ نہ ہو، رسول نے اس کا اہتمام جس کے ذریعے کیا اسے علی کہہ دے۔ نہیں نہیں، میں نے بات کہہ دی ہے، نہیں یوں سمجھو قیامت تک کے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا جو حجت اور دلیل اللہ نے رسول اللہ نے امت میں چھوڑی ہے اس کا نام ہے ایمان۔ ظاہری حجت کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول، رسل ہے، رسول، انبیاء، اوصیاء۔ باطنی حجت کا نام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں عقل، عقل، فالعقول، تمہاری عقل جو باطن میں ہے اللہ کی حجت، ظاہر میں انبیاء، رسول اور ائمہ۔ توجہ فرمائیں گے، بات پھر مشکل ہے، تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ معصوم فرماتے ہیں یہ دو اللہ کی حجت ہیں، بھئی توجہ فرمائیں گے، باطنی حجت کا نام ہے عقل، ظاہری حجت کا نام ہے نبی، رسول اور امام۔ اب جب اللہ نے یہ دو حجت بنائی تو ہدایت کے لیے بنائی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب بتائیں کہ ان دونوں حجت میں کوئی تضاد ہوگا کہ وہ عقل کہیں اور لے کے جائے اور یہ ظاہر میں جو نبی، رسول اور امام ہے یہ کہیں؟ اب آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، واقعی عقل کا معنی اب ہے کیا؟ توجہ فرمائیں گے، عقل کی تعریف میں عقل کی حقیقت کیا ہے کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن عقل کی آثار اور خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے باطن میں ایک ایسا شعور باطنی رکھا ہے جس کی اساس اور بنیاد پر ہمارا اندر کچھ چیزوں کی نیکی اور کچھ چیزوں کی بدی کے بارے میں حکم لگاتا ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، بات آسان کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ظلم، ظلم یعنی کسی کے حق کو چھین لینا، یا نہ حق کی جگہ پر، حقدار کی جگہ پہ نہ حق کو بٹھا دینا، آیا یہ ظلم ہے یا نہیں؟ بولیں، آیا یہ ظلم، اس کو ظلم صرف مسلمان کہتا ہے یا غیر مسلم بھی کہتا ہے؟ دنیا کا ہر معاشرہ ظلم کی یہی تعریف کرتا ہے نا، اسے کہتے ہیں حسن و قبح عقلی۔ کیا مانا؟ ہماری عقل اگر شریعت نہ بھی کہتی تو مستقلاً خود ان چیزوں کے حسن یعنی خوبی اور ان چیزوں کے قبح یعنی برائی کو درک کرتی ہے۔ میں نے ایک مثال دے دی، ظلم کی قباحت کو، ظلم کے کبھی ہونے کو دنیا کا ہر معاشرہ قبول کرتا ہے، کرتا ہے یا نہیں؟ چلے یار، جتنے دنیا میں قانون بنے، یہ امام بارگاہ ہے، اس کے ساتھ اس کا گھر ہے، اس کے ساتھ اس کا گھر ہے، یہ قوانین جو بنائے گئے اور حدود اور قیود بنائے گئے، کیوں بنائے گئے؟ تاکہ انسانی معاشرہ ایک دوسرے پہ ظلم، یہی ہے نا، ظلم سے بچانے کے لیے، اگر ظلم کوئی شے ہی نہیں تھی اور اسے انسان برا ہی نہیں سمجھتا تھا تو قانون کیوں بنایا؟ دنیا کے ہر معاشرے میں ظلم کو کبھی برائی سمجھا جاتا ہے، اچھائی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دوسری بات میری تائید فرمائیے گا اگر درست کہہ رہا ہوں، عدل انصاف اس کو خوبی سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے، دنیا کے ہر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا اب آگے بڑھیں، علم کمال ہے، علم کمال ہے، آیا اس علم کے کمال ہونے کو صرف مسلمان کمال مانتے ہیں؟ مسلمانوں میں تو جو کمال رہ ہی نہیں گیا علم والا، ایسے ہی ہے نا؟ تو علم کمال ہے، یہ دلیل کیا ہے کہ دنیا کا ہر معاشرے میں عالم کو اور علم کو عزت ہے۔ کبھی نوبل پرائز کسی جاہل کو ملا؟ بولے نا، وہ جو علم کی بنیاد پہ ملتا ہے، جو سیاسی ملتی ہے ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جو سیاست کی بنیاد پہ ملتا ہے نوبل پرائز وہ الگ ہے، جو علمی صلاحیت کی بنیاد پہ ملے وہ الگ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ وہ علم کمال ہے، اچھا شجاعت، شجاعت کمال ہے، کمال ہے، بہادری کمال ہے، اسے اگر اسلام کہتا کمال ہے پھر کمال ہے، جب انسان کا باطن کہتا ہے یہ کمال ہے، بولیں باطن کہتا ہے، چلو باتیں مشکل لیکن اس کا نتیجہ آسان ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، معصوم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے بنائی ہے دو حجت، ایک ظاہر میں ایک باطن میں، فرماتے ہیں تمہارا باطن یعنی وہ عقل جس جس کو کمال کہے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے بنائے میں نظر نہ آئے۔ تھوڑا میرے ساتھ ہو جائیں، بار مشکل کا نتیجہ اگر آسان ہو تو صاف ہو جائیے گا، توجہ فرمائیں کہ وہ شے جسے میری عقل کمال مان رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ کمال اللہ کے نمائندے میں نظر نہ آئے۔ نہیں ابھی بھی کچھ نہیں دوست سمجھے، اگر علم کمال ہے تو اللہ کا بنایا کبھی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہے گا کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ نہیں کہے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہے تو اسے اس کا بھی علم ہوگا جس کا علم پوری کائنات میں کسی کو نہیں، چونکہ یہ کمال ہے، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں نقص آ جائے گا، جہاں نقص آ جائے گا وہاں باطن اسے قبول نہیں کرے گا۔ آئے آئے، معصوم فرما رہے ہیں اگر تم نے جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہے یہ دنیا کا، تو دیکھو اس میں کمالات نظر آ رہے ہیں یا نقص آ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب اگر علم کمال ہے اللہ کا بنایا، اس کمال کی کس منزل پہ فائز ہوگا؟ میرا اور آپ کا وہ امام جس کی شہادت کی شب ہے، آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ امام صادق اور امام باقر کے دور میں تھے، ان کے شاگرد نے ان کی فقہ لکھی، ابو یوسف نے، ابو یوسف اور حسن بن علی یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، کہتے ہیں اپنے زمانے میں جس سے انہوں نے مناظرہ کیا اسے لاجواب کر دیا، جس سے بھی مناظرہ کیا لاجواب کر دیا، دونوں آپس میں کہنے لگے کہ کوئی بھی کم از کم بغداد اور اس کی حدود میں نہیں بچا جو ہماری علمی برابری کر سکے۔ کہتے ایک شخص ہے زندان میں، ہے خاندان رسول میں، اگر ہم نے ان سے مناظرہ کر کے انہیں شکست دے دی تو پھر ہمارے علم کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، یار دشمنان بھی مانتے تھے کہ علم اگر منوانا ہے تو ان سے مقابلہ کرو، نہیں مانتے تھے کہ وہ علم کی اس بلندی پہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انہیں شکست دے دی تو ہمارا علم ثابت ہو گیا کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ سوال لکھے، کہنے لگے یہ تو نے کرنا ہے، یہ میں نے، یہ تو نے فقہی سوال لکھے، اعتقادی لکھے، توجہ، حسن بن علی اور ابو یوسف دونوں، حرم الرشید کو پیغام پہنچایا گیا کہ یہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، امام سے مناظرہ کریں گے، انہیں لاجواب کر دیں گے، ان کے علم کی شہرت بغداد اور بصرہ اور کوفہ سب جگہ ہے، وہ تو پہلے یہ چاہتا تھا،
کہ امام کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے، کہنے لگا چلو خاندان نبوت کے بڑے دعوے ہیں، آج پتا چل جائے گا، ان کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں لے کے آئے، کا زندان میں پہنچاؤ اور سارا ماجرا دور سے دیکھو۔ کہتے ہیں دونوں کو زندان میں بھیجا گیا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا، دونوں نے سلام کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو دربان تھا امام کے زندان کا، قریب آیا، امام کو سلام کیا، مولا یا ابن رسول اللہ میری ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں، کل آپ کے لیے کچھ لے آؤں۔ امام نے فرمایا نہیں، تو جا۔ نکلا، ادھر وہ نکلا زندان سے، امام ان دونوں کو متوجہ ہوئے، کہنے لگے کتنا پاگل ہے اور جاہل ہے، غافل ہے یہ انسان۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھ رہے کل کچھ لے کے آؤں، جبکہ اسے تو پتہ ہی نہیں اس کی زندگی کی آخری رات ہے، یہ اس کی زندگی کی آخری شب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم سوال کرنے آئے تھے فیکتے، ہم سوال کرنے آئے تھے عقائد کے، اور یہ اس کی زندگی اور موت کی خبر دے رہا ہے، آئے ہائے موت کی خبر دے رہا ہے۔ کہنے لگے ہم سوال نہیں کریں گے، تصدیق کریں گے، جو امام نے کہا وہ ہے یا نہیں ہے۔ اٹھے اور باہر آئے، ایک شخص کو بلایا، کہنے لگے یہ دربان جو ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ فلاں محلے میں، تو جانتا ہے؟ ہاں۔ کہا آج کی شب ہمارا ایک کام کر، کہو۔ کہنے لگے یہ لے لو درہم و دینار جو بھی تھے اس وقت کا سکہ۔ کہنے لگے لے لے، اور ہمیں اطلاع دینا اگر تمہیں اس کے گھر سے کوئی ایسی خبر آئے، گھر کے پاس بیٹھ جانا۔ پہنچا گھر کے قریب، بیٹھ گیا، اذان فجر سے پہلے وہ شخص آیا، وہ یوسف کے گھر، دروازے کو دستک دی، باقی کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ شخص مر گیا، ابھی ابھی فجر کے قریب دنیا سے چلا گیا۔ صبح ہوئی، دونوں حسن بن علی اور ابو یوسف آئے زندان میں، امام کے سامنے جب پہنچنا، امام نے سر اٹھایا اور اٹھاتے کا تصدیق کر رہے ہو، تصدیق کر رہے ہو، اب توجہ فرمانا۔ امام نے اب ایک جملہ کہا ان دونوں کو، امام نے کہا اگر میرے اور تمہارے علم میں کوئی فرق ہی نہ ہو تو میں اس کا بنایا کیسے ہوں؟ اب توجہ ہی نہیں فرما رہے یار۔ امام نے کہا اگر میرے اور تمہارا علم برابر ہو جائے تو میں تمہارا امام کیسے؟ اللہ نے کہا میرے، امام نے کہا میرے ذریعے اللہ نے تو پر جو حجت قائم کی ہے وہ حجت ہے ہی اس لیے، کہا اللہ نے تو پہلی منزل پہ فرشتوں سے بھی آدم کو علم کی بنیاد پہ بنایا، آئے آئے، کہا وہ پہلی منزل تھی حجت الہی کی اور ہم منزل کمال کی آخری منزل تھی۔ اب اگلا جملہ سنیے گا جو آپ سب کے لیے ہے، امام کے بارے میں سوال کر رہے تھے نا، امام سے ہی سوال کر رہے، کہنے لگے بتائیں بتائیں آپ کو یہ علم ملا کہاں سے؟ امام نے فرمایا میرے نانے کا فرمان بھول گئے۔ کون سا؟ انا مدینۃ العلم علی اور بابا۔ کہنے لگے وہ تو علی کے بارے میں کہا تھا، یار پڑھے لکھے دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے کہا وہ جو میرے رسول نے کہا تھا نا انا، وہ محمد ابن عبداللہ نے نہیں کہا، وہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اور کہا وہ بعنوان رسول اگر باپ مدینۃ العلم ہے تو علی ابو طالب کا بیٹا ہونے کے عنوان سے اس شہر علم کا در نہیں ہے، بلکہ اس لیے در ہے کہ نائب رسول ہے، کہا اس دور کا در علی تھا اور اس دور کا در میں ہوں۔ اگر آج تمہیں علم چاہیے تو مجھ سے لو، مجھ سے لو۔ کون امام؟ جن کے القابات میں سے ایک لقب ابا صالح، وہ امام ایک زمان کا بھی ہے اور اس امام کا بھی، باب الحوائج، اور وہ امام کی جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ روحی اذیت کا ہر بندوبست، لیکن امام ہیں کہ استقامت کی اس بلندی پہ فائز، اس بلندی پہ فائز کہ دشمن دشمن دشمنی کے باوجود ان کے کردار میں کوئی نقص اور عیب نہ نکال سکے۔ بابا سے بلند ایک صلوات، ہم توجہ ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بعد میں نوحہ خانی بھی ہوگی. عزاداری کے دو جزء ہوتے ہیں، ایک معرفت اور معارف اہل بیت اور دوسرا نوحہ اور مرثیہ اہل بیت، ان دونوں سے مل کے عزاداری بنتی ہے انشاءاللہ. اس لیے آپ میری طرح متوجہ رہیں، ایک دو چار منٹ بس آپ کے لینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد میں جو عرض کر رہا تھا، عبادت کی وہ منزل کہ دشمنی کے باوجود جس کو بھی ایمان کے قریب چھوڑتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہ دشمن عاشق بن جاتے ہیں. اور بندگی کی معراج، اور کیا کہتے ہیں، اے میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ایمان کی قید سارے ائمہ میں سب سے سخت. آج بھی وہ قید خانہ دیکھ لیں، اس قید خانے میں کھڑے ہونے کی جگہ اور بیٹھو تو پاؤں نہیں پھیلائے جائے. اور اس حال میں اور جس کو بھی امام پہ ظالم حکومت رکھتی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ امام کو 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھانا دینا. میں نے آج ہی پڑھا، آج اور دو روٹیاں صرف جو کی، اور وہ بھی کہتے ہیں جو کی جو روٹیاں دی جاتی اس کی صفائی نہ کی جاتی. اب اتنی قلیل غذا لیکن بندگی کا وہ مقام ہر حربے کے بعد بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اس واقعے کا ایک پہلو ضرور عرض کروں، نوجوانوں کے لیے یہ تکرار نہیں ہوتا ہے، یہ یادہانی ہوتی ہے. بھیجا حکومت نے کہا کہ کیا کیا جائے، اس خاندان کے کردار پہ تہمت لگ جائے تاکہ ہمیں بہانہ مل جائے. کہتے ہیں خاتون کو بغداد سے بلایا گیا جس کی شہرت اچھی نہیں ہے اس کے کردار کی، اور قید خانے میں بھیجا جاتا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے. وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد کہا گیا جاؤ دیکھو، کوئی آواز نہیں آئی. اب دیکھا تو کیا ہے، پہلے ایک سر سجدے میں تھا، اب دو سر سجدے میں ہیں. کیا خوبصورت جملہ ہے، لوہے دل پہ لکھ دے، جو علامہ ذیشان الدر جوادی مرحوم نے کہا، کہنے لگے دیکھیں دو عبد خدا تھے، دونوں کو اس امتحان میں ڈالا گیا، ایک حضرت یوسف ایک موسیٰ ابن جعفر. حضرت یوسف کا کمال ہے لیکن اتنا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، ایسا ہی ہے نا، لیکن زلیخا کو اپنا ہم فکر نہ بنا سکے. لیکن یہ امامت کی عصمت ہے، امام وہ نہیں ہوتا جو راہ دکھائے، امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے. اب آنے والی آئی تہمت لگانے تھی، اب خود تہمت اسے لے کر آئی. میں نے بات کہہ رہی ہے، جو تہمت لگانے آئی تھی وہ زاہدہ بن گئی. امام اسے کہتے ہیں جو راہ دکھاتا نہیں جو منزل تک پہنچاتا ہے. امام نے اسے سجدے میں جھکا کے بتا دیا، نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے. نبوت اسے کہتے ہیں، نبوت کا کمال یہ ہے جو اپنا دامن بچا لے، اور امامت کا کمال یہ ہے جو دامن نہیں بچاتی، جو دوسرے میں وہ جو گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ہے نکال کر بندہ خدا بنا دے. بندگی خدا تک لے، دربار ہے اور طرح طرح کی وہ تہمتیں ہیں. میں نے ابھی عرض کیا نا، جسمانی اور روحی دونوں تہمت بلاتے ہیں اور امام سے مناظرہ شروع کر دیتے ہیں. اب ایک قیدی امام اور سوال بھی عجیب و غریب کرتے ہیں. لیکن عزیزو ہمارے ائمہ مظلوم ضرور تھے، مغلوب نہیں تھے، اور یہ محکوم نہیں تھے، یہ مظلوم تھے. ہاں لوگوں نے ان کے جسموں پہ ظلم کر لیا، مظلوم ہیں، لیکن کبھی علم کے میدان میں نہ مغلوب نظر آئے نہ محکوم نظر آئے. سوال کرنے والا کہتا ہے کیا ہے آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، ہارون رشید ہے. کہنے لگا چچا کی ایک چچا کی اولاد آپ، ایک کی میں. سوال تو تھا نا، ابو طالب کی اولاد آپ ادھر سے، ادھر عباس کی اولاد ہم بھی چچا زاد، آپ بھی چچا زاد، آپ کیسے فرزند رسول کہتے ہیں. ایک لفظ میں امام جواب دے دیا، امام نے کہا آج رسول آ جائیں، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، دے گا یا نہیں؟ کہنے لگا اس سے بڑی کیا عزت ہوگی؟ کہا تجھ سے جو کام رسول کر سکتے ہیں، بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگ سکتے۔ آئے آئے، جیسے مجھ پہ حرام ہے وہ بیٹی، رسول پر بھی حرام ہے، چونکہ وہ صرف میری بیٹی نہیں۔ تو امام نے کہا تجھ میں مجھ میں یہی فرق ہے، تو چچا کا بیٹا ہے، میں اولاد ہوں۔
اولاد رول کے نہ بچے۔
نہیں میں یوں نہیں یار، میری بات کو آپ سب یوں سمجھیں گے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا، تھوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قریب ہو جائیں اور اس درد کو محسوس کریں۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، میں نے بے ربط جملہ نہیں عرض کیا کہ سب سے زیادہ اولاد میری اسی امام کی۔ اب اگلا جملہ کہوں اگر نہیں پہنچے ہو، جس کی سب سے زیادہ اولادیں تھیں اسی کا لاشا کلے بغداد پہ پڑا۔ میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم منبر پہ بات بنا کے نہیں عرض کر رہا، مشاہدہ بتا رہا ہوں، ذاتی مشاہدہ۔ میرا سمیر بھائی بھی ہیں، دوسرے بھی ہوں گے، ہر کسی کی زندگی میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اسلام آباد میں بہت زیادہ ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک دوست تھے، ان کے والد وفات پا گئے، کہتے ہیں جنازہ رکھ دیا گیا رات ساری، اور جب وجہ پوچھی تو یہی بتایا گیا بیٹا امریکہ ہے، ایک بیٹا ہے، اور اس کی خواہش ہے جب تک آ نہ جاؤں جنازہ دفن نہ کرنا۔ ہے نا ایسا؟ آپ نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ یار بیٹے بیٹیاں دور ہو تو آ جاتے ہیں، اور خواہش ہر کسی کی یہی ہوتی ہے، بیٹی یا بیٹے کی، باپ کی شکل دیکھ لو، ایک بیٹا ہو تو باپ کو دفن نہیں ہونے دیتا۔
مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرا دفن میرا غسل
علماء سے پوچھ لو 3 دن زہر کا اثر رہا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. اداکار مجھے بتاؤ کسی کو زہر ملی ہو, زندان ہو, قریب کوئی اپنا نہ ہو, اللہ جانے بطول کا بیٹا کتنا طرف تھا. آخر وہ وقت آ گیا, میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا. آخر وہ وقت آ گیا, وقت آ گیا. امام کی شہادت ہوئی کہ سندی نے بلایا لوگوں کو, شاہد نے بلایا لوگوں کو, حکیموں کو بلایا. کہتے دیکھو یہ بیماری سے جا رہا ہے. امام نے کہا جھوٹ نہ بولو, میں امام وقت ہوں, مجھے زہر دے دی ہے, جھوٹ نہ بولو. اب شرمندہ ہونے لگا, شرمندہ ہونے لگا. لیکن اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوا. بطول کے بیٹے کو جب دار فانی سے اس دار بقا کی طرف گئے, عزادارو ایک کام کیا گیا. کائنات کا یہ واحد امام ہے, نہ غسل کا اہتمام ہوگا, نہ کفن پہنایا گیا, ایک چادر میں لپیٹا گیا, اور کہنے والوں کو کہا گیا اس پتے پہ اٹھاؤ اور بلدار کی گلیوں میں پھیلاؤ اور آواز دینا, آؤ جس نے شیعوں کا امام دیکھا. مرکز تھا جو قافلے کوفے سے بصرے سے دوسرے